قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے, اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے, اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے, اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے, اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے, اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے, پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا, اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے.
سمعین, ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی 1 سے لے کر 10 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی. پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, داستان حرم. پھر آپ سامعین سن سکیں گے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیے گا. خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا درخشاں ستارے. پروگرام درخشاں ستارے کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن, اور پھر ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام پر ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانی کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا.
جو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. تل ابیب پر ڈرون اور سائبر حملہ, صہیونی حکومت کا سارا دفاعی نظام بے اثر, صہیونیوں میں خوف و ہراس. امریکہ ہی مختلف مسائل من جملہ مسئلہ فلسطین کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ایران کے نگران وزیر خارجہ کا بیان. پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق نون لیگ اور پیپل پارٹی کے مذاکرات, حکومت کو اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش. مائیکروسافٹ خدمات ٹھپ پڑ جانے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں کاروبار زندگی متاثر, لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. اور سامعین اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. تل ابیب پر ڈرون حملے کے کچھ ہی دیر بعد صہیونی حکومت کے مختلف بنیادی ڈھانچوں اور سسٹمز کو بھی بڑے پیمانے پر سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے یمن کی مسلح فوج نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کر کے اسرائیل کے خلاف محاذ کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یہ سائبر حملہ مرکزی تل ابیب میں یمن کی مسلح فوج کی کامیاب ڈرون کارروائی کے صرف چند گھنٹے بعد انجام پایا. اسرائیلی فوج کی سائبر یونٹ نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف سسٹم اور سائبر حملے کا شکار ہوئے ہیں. بعض ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ سائبر حملے سے پولیس, فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی سروسز کے رابط سسٹم اپنے مدار سے خارج ہو گئے. جمعے کی صبح ایک ڈرون طیارہ سمندر کی جانب سے تل ابیب کے قریب ظاہر ہوا اور اسرائیل کے تمام دفاعی سسٹم اور دفاعی لائنوں کو عبور کرتا ہوا تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب واقع ایک عمارت کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا. اس ڈرون حملے میں ایک صہیونی ہلاک جبکہ 7 زخمی ہوئے. یمن کی مسلح فوج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اب اس کے بعد تل ابیب بھی صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے تل ابیب کے خلاف اپنے یافا نامی ڈرون کے ذریعے خصوصی آپریشن کی خبر دی, جس کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے یہ اعتراف کیا کہ امریکی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے. اب مقبوضہ فلسطین کے میڈیا کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ دھماکہ بڑے ڈرون کے ایک حملے کے نتیجے میں ہوا جو کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے سمندر کی جانب سے تل ابیب تک پہنچا. اس میں ایک 50 صہیونی ہلاک اور کم از کم 12 صہیونی زخمی ہوئے. امریکی حکومت کے ایک عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ اس کے قونصل خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے. اطلاعات ہیں کہ اس دھماکے کی خبر عام ہونے کے بعد صہیونی ٹولے کے وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا. یمن کی سیاسی کونسل کے رکن حزام اسد نے المیادین چینل سے گفتگو میں مذکورہ ڈرون آپریشن کو ایک نئے اسٹریٹجک مرحلے کا آغاز قرار دیا اور صہیونی دشمن کو خبردار کیا کہ وہ اب اپنے تمام شہروں میں یمن کی مسلح فوج کے حملوں کا منتظر رہے. انہوں نے واضح کیا کہ یمن کی مسلح فوج لبنان, عراق اور فلسطین میں مزاحمتی قوتوں کے ساتھ قریبی تعاون کر رہی ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا ہے کہ چاہے ایٹمی مذاکرات ہوں یا مسئلہ فلسطین اور غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے ہوں, امریکہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ رائے حل کا حصہ نہیں بن سکتا بلکہ خود بنیادی رکاوٹ بھی ہے. اسلامی جمہوری ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کنی نے نیویارک میں مقامی وقت کے مطابق جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور بعض اوقات ان جرائم میں شدت بھی دیکھی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ وہ دھمکی ہے جو جارے صہیونی لبنان کو دے رہے ہیں اور لبنان پر حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. بنابراین فلسطین کے موضوع پر سلامتی کونسل کا اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے کہ مغربی ایشیا کی صورتحال بہت حساس ہو چکی ہے. ایران کے نگران وزیر خارجہ نے بتایا کہ حالات کی حساسیت کے پیش نظر اسلامی جمہوری ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو غزہ کی جنگ بند کرنے پر مجبور کیا جائے. انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں شریک دیگر ملکوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ صہیونی حکومت کو غزہ میں جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ روکنے پر مجبور کرنے کے لیے سبھی ضروری اقدامات اور کوششیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطین کے موضوع کے ساتھ ہی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس کثیر جہتی ضرورت کے زیر عنوان ہوا اور یہ اجلاس بھی بہت اہم تھا. ایران کے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ خود سرانہ یک قطبی سسٹم کا سرخیل ہے اور امریکیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ نظام دنیا کو امن و آشتی اور ثبات و استحکام کا تحفہ دے گا، لیکن امریکیوں نے بین الاقوامی سطح پر جو طرز عمل پیش کیا وہ اس کے برعکس ہے۔ علی باقری کنی نے کہا کہ ہر مسئلے میں، چاہے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا مسئلہ ہو، چاہے مسئلے فلسطین اور غزہ پر اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ ہو، امریکیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ رائے حل کا حصہ نہیں بن سکتے، بلکہ ان مسائل کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایٹمی مسائل میں یہ امریکی تھے جو ایٹمی معاہدے سے باہر نکل گئے، اور اس کے حل میں مسلسل خلل اندازی کی، اور غزہ کے مسئلے میں بھی امریکی ہیں جنہوں نے اسرائیلی حکومت کو جدید ترین اسلحے دیے، اور غزہ میں ان کے جرائم اور فلسطینیوں کے نسل کشی میں شدت کے اسباب فراہم کیے، بنابراین وہ غیر جانبدار نہیں ہیں اور ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی فورس سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے، اور امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو امریکی کمانڈوز نے ایبٹ آباد میں خفیہ آپریشن کر کے ہلاک کیا تھا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے 2 مجرموں کو جھٹکا دیتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بلقیس بانو کیس کے 2 مجرموں کی عبوری ضمانت کی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کیا ہے۔ ان مجرمین نے سپریم کورٹ کے ذریعے 8 جنوری کو گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کی موزونیت پر سوال اٹھاتے ہوئے جمعے کو انہیں سماعت سے خارج کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی 2 رکنی بینچ نے جسٹس سنجیو کھنا اور پی وی سنجے کمار کی بینچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو ایسا کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ کے حکم پر اپیل کیسے کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ درخواست کیا ہے، اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ہم آرٹیکل 32 کے تحت اپیل پر کیسے غور کر سکتے ہیں۔ عدالت کے اس تبصرے کے بعد دونوں مجرموں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن سسٹم کے خلاف طلبہ کے پرتشدد مظاہروں میں اب تک 39 افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں کئی روز سے جاری پرتشدد احتجاجی تحریک میں اب تک 39 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں مرکزی مسجد کے باہر مظاہروں کی کال دی گئی اور لوگ سڑکوں پر نکلے۔ احتجاجی مظاہروں کے باعث بنگلہ دیشی نیوز چینل، سرکاری نشریاتی ادارے آف ایئر ہیں۔ احتجاج کے سبب بنگلہ دیش میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ خیال رہے بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% ریزرویشن دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی روز سے طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ سے جھڑپیں ہوئیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کا 56% حصہ ریزرویشن میں چلا جاتا ہے، جس میں سے 30% سرکاری نوکریاں 1971 کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں، 10% خواتین اور 10% مخصوص اضلاع کے رہائشیوں کے لیے مختص ہے۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ سرکاری نوکریاں میرٹ پر دی جائیں اور صرف 6% کوٹا جو اقلیتوں اور معذور افراد کے لیے مختص ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ تاہم وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے طلبہ کے اس مطالبے کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے اور پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق لائحہ عمل پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے تادی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا، جس کے سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات آج ایوان صدر میں ہو رہے ہیں. ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما آج پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، عرفان قادر، احمد چیما اور ایاز صادق مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، شیری رحمان اور نیر بخاری نمائندگی کر رہے ہیں. واضح رہے گزشتہ دنوں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا تھا. اس کے علاوہ حکومت نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. اگرچہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی کا اعلان اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے بعد کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جیسی اتحادی جماعتوں نے اس سلسلے میں محتاط رویہ اپناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پابندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رویہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر درست کرے. غزہ پر سیونی فوج کے عملے بدستور جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 2 درجن فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. غزہ سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق رات گئے سیونی دہشت گردوں نے النصیرات کیمپ پر ایک بار پھر بمباری کی اور پناہ گزینوں کے اسکول کو بھی نشانہ بنایا. سیونی ٹولہ گزشتہ 10 روز کے اندر پناہ گزینوں کے 8 اسکولوں پر بمباری کر چکا ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے کم از کم 2 درجن فلسطینیوں کو شہید اور 50 سے زائد کو زخمی کر دیا. اطلاعات ہیں کہ سیونی ٹولے نے غزہ کو سپلائی ہونے والے پانی میں 94% کی کمی کر دی ہے. 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک سیونی دہشت گرد کم از کم 38,800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 90,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. سیونی فوج کے وحشیانہ حملے میں غزہ کی بنیادی شہری تنصیبات پوری طرح تباہ ہو چکی ہیں اور عوام کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے. حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں سیونی حکومت کے فوجی اور جاسوسی آلات کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. حزب اللہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں فلسطینی عوام اور ان کی بہادرانہ مزاحمت کی حمایت کے لیے حزب اللہ کے مجاہدوں نے سیونی کالونی المطلع میں سیونی حکومت کے ایک جاسوسی کے اڈے کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا. حزب اللہ کے بیان کے مطابق داغے گئے میزائلوں نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا. سیونی میڈیا بار بار اعتراف کر چکا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شمال میں اب بھی حزب اللہ کا غلبہ ہے اور اسرائیلی فوج اس علاقے میں پھنسی ہوئی ہے. حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے 8 اکتوبر سے سیونیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی. امریکہ کے سابق صدر اوباما نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں نامزد امیدوار جو بائیڈن کے انتخاب لڑنے کی مخالفت کرتے ہوئے اس سلسلے میں ڈیموکریٹس کو خبردار کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے ڈیموکریٹس میں اپنے قریبی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ 2024 کے آئندہ صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی کامیابی کے امکانات بہت معدوم ہو گئے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر بائیڈن پر آئندہ صدارتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے بارے میں دباؤ بڑھ رہا ہے. چنانچہ سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت کے رہنما اور امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹ اقلیت کے رہنما حالیہ دنوں میں بائیڈن کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ 2024 کے صدارتی انتخابات میں ان کی نامزدگی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ مائیکروسافٹ 365 کی خدمات دنیا میں ٹھپ پڑ جانے سے مختلف ملکوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مائیکروسافٹ 365 کی خدمات ٹھپ پڑ جانے کی وجہ مائیکروسافٹ آؤٹیج ہے اور اس آؤٹیج کی وجہ کراؤڈ اسٹرائک کے ایک اپ ڈیٹ کو مانا جا رہا ہے. مائیکروسافٹ کی سروسز میں مشکلات کے سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں لاکھوں سسٹم پر بلیو اسکرین اور شٹ ڈاؤن کی مشکلات پیدا ہو گئیں اور پھر سروسز بری طرح متاثر ہو گئیں. آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، ملائیشیا، سنگاپور اور ہندوستان میں سروسز بند ہونے سے بینک، میڈیا ہاؤسز اور اسٹاک مارکیٹوں سے لے کر سرکاری ادارے اور ہوائی اڈے تک متاثر ہوئے ہیں. ہندوستان میں جہاں ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں متاثر ہوئیں، وہاں میٹرو کی خدمات میں خلل واقع ہوا. مائیکروسافٹ نے اپنے بیان میں بتایا کہ سروس بندش کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید۔ سامعین، خاموشی حکمت اور عمل کی زیادتی کی علامت ہے۔ مومن فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہی عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ یہ احساس اسے زیادہ بولنے سے دور رکھتا ہے، جبکہ منافق کیونکہ خدا سے دور ہوتا ہے اس لیے عمل کم کرتا ہے اور بولتا زیادہ ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مومن کو خاموش دیکھو تو اس سے نزدیک ہو جاؤ، کیونکہ وہ حکمت کی بات کرے گا۔ مومن بولتا کم اور کام زیادہ کرتا ہے، اور منافق کا بولنا زیادہ اور کام کم ہوتا ہے۔ سمن، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، چاہے وہ کسی کافر ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں جس تیزی سے قبیلہ پرستی بڑھ رہی ہے، اس نے دوسروں کے ساتھ احسان اور نیکی کے سلسلے کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے۔ ایک مقام پر نواس رسول حضرت امام زین العابدین، معاف کیجیے گا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حشام، اللہ تعالیٰ کا فرمان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں۔ ہر مومن و کافر و نیک و بد کے لیے ہے، جس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے اسے وہی ہی بدلہ دینا چاہیے۔ جی ہاں سامعین، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عشق مصطفیٰ دل سے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی گئی۔ مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا، مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا، یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی، یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات۔
سمعی نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ سمعن، حسن معاشرت انسانی زندگی کی چاشنی ہے، لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھا سلوک شخصیت میں جاذبیت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کبھی بھی تنہا نہیں رہتا۔ اس حوالے سے حدیث مبارک میں آیا ہے، لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا نصف زندگی ہے۔ سمعین، ہمارے دین نے والدین سے برے سلوک کو کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو تو شرک کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 15، لیکن والدین کے بارے میں اس قدر تاکید کے باوجود اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس بارے میں حدیث میں آیا ہے، جس نے اپنے والدین کو غمکین کیا وہ ان سے آخ ہو گیا، یعنی والدین کو غمگین انسان نہ کرے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ نیکی جیسا برتاؤ کریں اور ان کی خدمت سے دنیا و آخرت کے اندر ہم اپنے مقام کو بلند و بالا کر سکیں۔ جی ہاں سامعین، ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جو میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام داستان حرم۔
داستان حرم
رنج سفر چشیدار حسین نزیز فاطمے
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور شائستہ درانی کا سلام پہنچے۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام داستان حرم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 12 محرم الحرام ہے، اور ایک روایت کے مطابق چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے، اس لیے ہم آج کے اس پروگرام میں تحریک کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار کا مختصر جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سجاد رہائی پا کر بھی سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، ہر ایک روز تڑپ کر پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجا۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھالی اکبر کا جگر، ارے دروں کی
سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو عشق بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد اور سب قتل ہوئے میں زندہ تھا بیمار صحیح لڑ سکتا تھا شرمندہ ہوں میں اصغر سے وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا ارے وہ تیر میرے کیوں کہ نہ لگا جس تیر سے گھائل تھا اصغر کیوں نہ روئے سجاد اور سر تشت میں تھا بابا کا رکھا تھا بابا کا رکھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی جھڑی وہ ماں ارے دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی جھڑی وہ مارتا تھا ارے افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا.
دراصل جس تحریک عاشورہ کا آغاز امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا اس کا دوسرا مرحلہ میدان کربلا کے اسی مقام سے حضرت زینب اور حضرت امام سجاد علیہ السلام نے شروع کیا تھا. یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جس بی بی کی باتوں اور گریا زاری نے قاتلوں تک کے دل لرزا دیے تھے ان کے خطبوں اور آہ و بکا نے دوسرے لوگوں کے دلوں پر کیا کیا قیامتیں ڈھائی ہوں گی. امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک مشہور لقب سجاد ہے اور مشہور روایت کے مطابق آپ کی ولادت شعبان المعظم سن 38 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی. کربلا کے واقعے میں آپ 22 یا 23 برس کے نوجوان تھے. امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کا سماجی، علمی، سیاسی اور تہذیبی حوالوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کربلا کے واقعے میں اپنے والد ماجد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور شہیدوں کی شہادت کے بعد اپنی پھوپھی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ کربلا کے انقلاب اور عاشورہ کی تحریک کا پیغام لے کر بنو امیہ کے ہاتھوں اسیری کی زندگی قبول کر لی اور اسیری کے ایام میں عاشورہ کا پیغام مؤثر ترین انداز سے دنیا والوں تک اور رہتی دنیا تک کے حریت پسندوں تک پہنچایا.
سامعین، عاشورہ کا قیام ایک پائیدار اور زندہ و جاوید اسلامی تحریک ہے جو محرم سن 61 ہجری کو انجام پائی. یہ تحریک دو مرحلوں پر مشتمل تھی. تحریک کے پہلے مرحلے کا آغاز جہاد و جانبازی اور اسلامی کرامت کے دفاع کے لیے خون اور جان کی قربانی دینے کا مرحلہ تھا، جس میں عدل کے قیام کی دعوت بھی دی گئی اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے اور سیرت نبوی اور علوی کو زندہ کرنے کے لیے جان ساری بھی کی گئی. پہلا مرحلہ رجب المرجب سن 60 ہجری سے شروع ہوا اور 10 محرم الحرام 61 ہجری قمری پر مکمل ہوا، جبکہ دوسرا مرحلہ اس قیام و انقلاب کو استحکام بخشنے، تحریک کا پیغام پہنچانے اور علمی و تہذیبی جدوجہد نیز اس قیام مقدس کے اہداف کی تشریح کا مرحلہ تھا. پہلے مرحلے کی قیادت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، تو دوسرے مرحلے کی قیادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی پھوپھی کے کاندھوں پر آ گئی. امامت شیعہ اور تحریک عاشورہ کی قیادت امام سجاد علیہ السلام کو ایسے حال میں سونپ دی گئی تھی کہ آل علی علیہ السلام کے اہم ترین افراد آپ کے ہمراہ اسیر ہو کر امویوں کے دارالحکومت دمشق کی طرف منتقل کیے جا رہے تھے. آل علی علیہ السلام ہر قسم کی تہمتوں اور بہتانوں کے ساتھ ساتھ فزیکی اور جسمانی طور پر بھی بنی امیہ کی ذہنیت و آزار کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور ان کے متعدد افراد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ہمراہ کربلا میں شہادت پا چکے تھے، اور بنی امیہ کے دغل باز حکمراں موقع سے فائدہ اٹھا کر ہر قسم کا الزام لگانے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد سمجھ رہے تھے، کیونکہ مسلمان جہاد کا جذبہ کھو چکے تھے اور ہر کوئی اپنی عافیت کو اولا سمجھتا تھا۔
سامعین کرام، اس زمانے میں دینی اقدار تغیر و تحریف کا شکار تھیں، لوگوں کی دینی حمیت ختم ہو چکی تھی، دینی احکامات اموی نااہلوں کے ہاتھوں کا بازیچہ بن چکے تھے، خرافات و توہمات کو رواج دیا جا چکا تھا، امویوں کی دہشت گردی اور تشدد و خوف و ہراس پھیلانے کے حربوں کے تحت مسلمانوں میں شہادت و شجاعت کے جذبات جواب دے چکے تھے۔ اگر ایک طرف دینی احکام و تعلیمات سے روگردانی پر کوئی روک ٹوک نہ تھی تو دوسری طرف سے حکومت وقت پر تنقید و اعتراض کی پاداش میں شدید ترین سزائیں دی جاتی تھیں، لوگوں کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور ان کا گھر بار لوٹ لیا جاتا اور ان کے اموال و املاک کو اموی حکمرانوں کے حق میں ضبط کیا جاتا تھا اور انہیں اسلامی معاشرے کی تمام مراعاتوں سے محروم کیا جاتا، اور اس سلسلے میں آل ہاشم کو خاص طور پر نشانے پر رکھا گیا تھا۔ ادھر آل امیہ کی عام پالیسی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو خاندان وحی سے رابطہ کرنے سے روکتے تھے اور انہیں اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اقدامات کرنے پر آمادہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سننے تک سے روک دیتے تھے۔ ادھر آل امیہ کی عام پالیسی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو خاندان وحی سے رابطہ کرنے سے روکتے تھے اور انہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اقدامات کرنے پر آمادہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سننے تک سے روک دیتے تھے۔
سامعین، کربلا کے واقعے کے شاہد کے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں حسینی تحریک میں شریک تھے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تحریک حسینی کے آغاز کے ایام سے امام زین العابدین علیہ السلام کے معاشرتی اور سیاسی کردار کے بارے میں تاریخ ہمیں کچھ زیادہ معلومات دینے سے قاصر نظر آ رہی ہے، یعنی ماہ رجب سے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے، مکہ میں قیام کیا اور پھر کوفہ روانہ ہوئے، اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو شہید ہوئے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کے کردار کے بارے میں تاریخ کچھ زیادہ اطلاعات ہم تک پہنچانے سے قاصر ہے، اور تاریخ و سیرت اور سوانح نگاروں میں ہمیں امام سجاد علیہ السلام شب عاشورہ دکھائی دیتے ہیں، اور شب عاشور امام زین العابدین علیہ السلام کا پہلا سیاسی اور سماجی کردار سب ہو چکا ہے۔
سامعین کرام، جس وقت واقعہ کربلا رونما ہوا اس وقت آپ کی جوانی کا عالم تھا، آپ تمام مصائب کربلا میں شریک تھے، یہاں تک کہ آپ کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا، لیکن آپ اور آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے مقصد کو ناکام بنا دیا، کیونکہ یزید لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک خارجی نے حکومت وقت پر خروج کیا تھا، لہذا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن جناب سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کی وجہ سے یزید کا سارا ہدف خاک میں دفن ہو گیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام کی زندگی میں واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ والوں نے یزیدی ظلم و جور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو واقعہ حرہ پیش آیا، جس میں یزید نے اپنی فوج کے لیے اہل مدینہ کے مال و دولت اور ناموس کو حلال کر دیا تھا، اور انہوں نے ظلم و بربریت کا وہ درد خطرناک کھیل کھیلا کہ تاریخ شرمندہ ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام کی زندگی میں واقع کربلا کے بعد جب مدینہ والوں نے یزیدی ظلم و جور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو واقع حرہ پیش آیا کہ جس میں یزید نے اپنی فوج کے لیے اہل مدینہ کے مال و دولت اور ناموس کو حلال کر دیا تھا، اور انہوں نے ظلم و بربریت کا وہ دردناک کھیل کھیلا کہ تاریخ شرمندہ ہے۔ اس واقعے میں مروان ابن حکم جیسے آپ کے دشمن کو بھی سوائے آپ کے در دولت کے علاوہ کہیں پناہ نہ ملی، اور ان لوگوں کو اس وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں پناہ دی تاکہ تاریخ اور لوگوں کے لیے ایک عظیم درس مل جائے کہ الہی امام کا کردار کیسا ہوتا ہے۔
سامعین، امام علیہ السلام نے حکومت وقت کے ظلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کو اپنی دعاؤں میں بیان کرنا شروع کیا اور ان دعاؤں میں لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ چنانچہ امام علیہ السلام کی یہ دعائیں مومنین میں رائج ہوتی چلی گئیں۔ ان دعاؤں میں حاکم وقت کی حقیقت اور اس کے ظلم و جور کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور لوگوں کے ذہنوں کو ان سازشوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ حکومت وقت تعلیمات دین کو ختم کرنا چاہتی ہے اور مقام اولیاء اللہ اور اصفیاء اللہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، نیز حلال و حرام میں تحریف کرنا چاہتی ہے اور سنت رسول کو نابود کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام نے ان سخت حالات کا مقابلہ اپنی دعاؤں کے ذریعے کیا۔ امام علیہ السلام کی ان دعاؤں کے مجموعے کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ امام کی یہ عظیم میراث ہمارے لیے بلکہ ہر زمانے کے لیے حقیقت کو واضح کر دیتی ہے۔
تاریخ کے صفحات پر ایسے سرفروشوں کی کمی نہیں جن کے جسم کو تو وقت کے ظالموں اور جلادوں نے قیدی تو کر دیا، لیکن ان کی عظیم روح ان کے ضمیر کو وہ قیدی بنانے سے عاجز رہے۔ ایسے فولادی انسان جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی اپنی آزاد روح کی وجہ سے وقت کے فرعون و شداد کو للکارتے رہے۔ تلواروں نے ان کے سر جسم سے جدا تو کر دیے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان کی روح کو تسخیر نہ کر سکے۔ ایسے انسان جن کی آزاد روح، آزاد ضمیر اور آزاد فکر کے سامنے تیز و تند اسلحے بھی ناکارہ ثابت ہوئے۔ جب ان کی زبانیں کاٹی گئیں تو ان لوگوں نے نو کے قلم سے مقابلہ کیا، اور جب ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اپنے خون کے قطروں سے باطل کو للکارا۔ کاٹی زبان تو زخم گلو بولنے لگا، چپ ہو گیا قلم تو لہو بولنے لگا۔
کہتی تھی زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، کیسے سناؤں میں وہ سب واقعہ، پہنچے جس طرح سے ہم کربلا، امت عاصی نے ستم کیا کیا، نہر سے خیموں کو ہٹایا گیا، نرغا کی اشقیا نے آن کر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، گھیر لیا اشقیا نے آن کر، گھیرے ہوئے گھاٹ کو ظالم تھے صاحب، اس کی وجہ سے ہوا رنجو تاب، پیاس سے معصوم ہوئے جاں بلا، خیمے میں تھا شور بکا کس قدر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔ زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، ہو گئی عاشور کی صبح آیا، نانا سنیں گے کروں آگے بیان، بھائی نے اکبر سے کہا دو ہزار، بھولے گی زینب نہ کبھی وہ زمان، حشر سے وہ کم نہ تھی نانا سحر ہو گیا پردیس میں برباد گھر
ادھر نہ کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر
لیلا کا ایک بیٹا تھا ایسا جوان آپ کا ہو جاتا تھا جس پر گمان مرا نے ایک سینے پہ ماری سنا ٹکڑے جگر ہو گیا بھولی نما بیٹھی ہے وہ دیکھیے تھا میں جگر ہو گیا پردیس میں برباد گھر
ادھر نہ کہنا نہ خبر ہو گیا پردیس میں برباد.
سامعین, شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی یہ خاندان پیغمبر کو اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا تو یزید نے امام سجاد علیہ السلام اور دیگر افراد کو زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں ضرور جکڑا, ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے, لیکن یزید اور یزیدی کارندے ان کا سر نہیں جھکا سکے, ان کی روح و ضمیر کو قید نہ کر سکے. یزید اسیروں سے یہ توقع رکھتا تھا کہ اب ان میں احساس ندامت ہوگا, وہ شہیدوں کی طرح بیعت ٹھکرائیں گے نہیں بلکہ معافی طلب کر کے بیعت پر آمادہ ہوں گے. لیکن جوں جوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے آزاد انسانوں کا یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا, یزید کی شکست اور حسین کی کامیابی کے آثار روشن ہوتے گئے. حالات یزید کی منشا کے مطابق نہیں, امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ترتیب دیے گئے پروگرام کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے. قافلے کی باغ ڈور ابن زیاد کے ہاتھ میں نہیں, امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی. امام حسین علیہ السلام کی اسیر بہن اور بیٹے کا حالات پر پورا کنٹرول تھا. وہ اپنی روحانی طاقت و شجاعت کی بنیاد پر, اپنی روحانی آزادی و حریت کی بنیاد پر یزیدیت کا دائرہ حیات تنگ کرتے جا رہے تھے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جس دن یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تھا, اس دن وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے تھے, تمام شہر میں آئینہ بندی کی گئی تھی اور لوگ آپس میں عید مل رہے تھے. اس وقت حسین علیہ السلام کے اہل حرم جو تکلیف محسوس کر رہے تھے, اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. ایسے حالات میں انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے, مگر وہ سید سجاد علیہ السلام تھے جو ہر موقع پر ہدایت و اصلاح اور حسینی مشن کی تبلیغ کرتے جا رہے تھے.
لاشوں کے درمیان بسدنا
جس وقت یہ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا, اموی حکومت کے ایک ہوا خواہ نے حضرت سجاد سے طنزیہ پوچھا, اے فرزند حسین, کس کی فتح ہوئی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا, تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ کس کی فتح ہوئی تو جب نماز کا وقت آئے اور اذان و اقامت کہی جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ کس کی فتح ہوئی. اسی طرح اس وقت جب یہ قافلہ مسجد دمشق کے دروازے پر پہنچا تو ایک بوڑھا سامنے آیا اور اس نے قیدیوں کو دیکھ کر کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو تباہ و برباد کیا اور ملک کو تمہارے مردوں سے خالی اور پرامن بنایا. اور خلیفہ وقت یزید کا تم پر غلبہ فرمایا۔ ان اسیروں کے قافلہ سالار حضرت سجاد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہم لوگوں سے واقف نہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اے شیخ، کیا تم نے یہ آیت قرآن پڑھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو اے رسول کہ میں سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کے تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ یوں ہی خمس والی آیت میں جو ذو القربیٰ کا لفظ ہے اور آیہ تطہیر میں اہل بیت کا لفظ ہے، یہ سب آپ نے اس کو یاد دلائے۔
سامن، بوڑھا یہ سن کر تھوڑی دیر حیرت سے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، مگر یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ان سے تمہارا کیا تعلق؟ کیا تم لوگ وہی ہو؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں قسم بخدا ہم وہی اہل بیت اور قرابت دار رسول ہیں۔ یہ سن کر بوڑھا شیخ رونے لگا، امامہ سر سے پھینک دیا، سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خداوندہ گواہ رہنا کہ میں آل محمد علیہ السلام کے ہر دشمن سے بیزار ہوں۔ پھر امام علیہ السلام سے عرض کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر توبہ کرو تو قبول ہوگی اور ہمارے ساتھ ہوگے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے واقف نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کی، کوفے میں، دربار ابن زیاد میں، اور پھر بازار کوفہ میں، اور پھر دمشق میں یزید کے سامنے سید سجاد علیہ السلام اور دیگر اہل حرم کی دلیرانہ گفتگو، خطبے اور احتجاج وہ تھے جنہوں نے دنیا کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد بتایا، اور اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مشن کو پورا کیا جسے امام حسین علیہ السلام انجام دے رہے تھے۔
امام سجاد علیہ السلام نے ہر موقع پر تحریک عاشورہ کو زندہ رکھنے کی کامیاب کوشش کی۔ جب کبھی پانی لایا جاتا تو آپ علیہ السلام اپنے والد ماجد کو یاد کرتے، اور جب چچا ابو الفضل علیہ السلام کے بچوں کو دیکھتے تو آنسو بہاتے۔ جب کوئی جانور یا دمبا ذبح کرتا تو آپ علیہ السلام پوچھتے، کیا تم نے اس کو پانی پلایا ہے؟ جب وہ ہاں میں جواب دیتا تو آپ علیہ السلام فرماتے، لیکن دشمنوں نے میرے بابا حسین علیہ السلام کو پیاسا ہی شہید کیا۔ آپ علیہ السلام کے یہ اقدامات امام حسین علیہ السلام کی الہی تحریک کو فراموش نہیں ہونے دیتے۔ خاندان رسول کی اسیری کے واقعے کو شیخ مفید، علامہ مجلسی، سید ابن طاووس اور ابن قلویہ قمی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ 11 محرم کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسین کے اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر یا جن اونٹوں کے کجاوے خستہ حال ہیں ان پر سوار کرو۔ لہذا عمر ابن سعد کے حکم کی تعمیل کی گئی، سید سجاد کو ایک بے کجاوا اونٹنی پر سوار کیا گیا اور آپ کے پیروں کو اس کے پیٹ سے باندھ دیا گیا اور ایک بھاری توق گردن میں ڈال دیا گیا۔ اسیری کے احوال بیان کرتے ہوئے خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لشکر ابن زیاد نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ گویا ہم اولاد رسول نہ ہوں بلکہ دیلم و خضر سے لائے گئے غلام ہوں۔
سامین، ابن قلویہ قمی امام سجاد علیہ السلام کی زبانی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ 11 محرم کا سورج نمودار ہوتے ہی ہمارے سامنے مصائب کا ایک نیا باب کھل گیا۔ میں نے اپنے بابا کو خاک و خون میں غلطاں پایا اور اپنے چچا اور بھائیوں کو شہید اور مقتول پایا، اور اپنی ماں، پھوپھیوں اور بہنوں کو دشمنوں کے سامنے ترک و روم سے لائے ہوئے اسیروں کی مانند کھڑا دیکھا۔ یہ تمام مصیبتیں میرے لیے ناقابل تحمل تھیں، اور قریب تھا کہ میرے دل کی دھڑکن میرا ساتھ چھوڑ دے اور میری روح میرے جسم سے نکل جائے۔ جب میری پھوپھی نے میری یہ حالت دیکھی، میرے نزدیک آئیں اور فرمایا، اے میرے اسلاف کے فرزند، میں یہ تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟